قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو
سے اسلامی قوانین کو معاشرے میں نافذ کر سکتے ہیں. حکومت پیغمبر امام کے پاس نہ ہو تو اسلامی قوانین نافذ نہیں ہو سکتے. حکومت ہی کے ذریعے قرآن کی تعلیمات کو معاشرے میں نافذ کر سکتے ہیں. قرآن کی تعلیمات میں سے ایک کیا ہے؟ مثال کے طور پر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما جعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا, کافر مؤمن کے اوپر مسلط نہیں ہونا چاہیے, کافر مؤمن پر مسلط نہیں ہونا چاہیے. ابھی دنیا میں کیا ہے؟ کفار مسلط ہے, امریکہ مسلط ہے مسلمانوں پر. اگر حکومت ہو تو اس مقصد کو حاصل کر سکتے, ورنہ نہیں کر سکتے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو حکم خدا کے مطابق حکم نہیں کرتا ہے وہ ظالم ہے, وہ کافر ہے, وہ فاسق ہے. تین آیتیں مسلسل سورہ بقرہ میں ہے. تو حکم خدا کے مطابق حکم کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس حکومت ہو. تو اسی لیے پیغمبر اور ائمہ کی ایک اہم ذمہ داری حکومت ہے, باطل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, حق کی حمایت کرنے کے لیے, مظلوم کی مدد کرنے کے لیے, عدل و انصاف معاشرے میں قائم کرنے کے لیے, اقدار الہی کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے, طاقوتی اور شیطانی قدروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے. آپ خود دیکھتے, حکومت کے بغیر آپ جو کام کرتے ہیں جزئی طور پر اثر کرتا ہے, لیکن معاشرے میں وسیع پیمانے پر حکومت کا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے جن ممالک میں, جن علاقوں میں حکومت جن لوگوں کے پاس رہی, انہی کے مذہب وسیع ہو گیا. یعنی جس مذہب کے لوگوں کے پاس حکومت رہی اس مذہب کے ماننے والے زیادہ ہے. مسلمان تاریخ کو دیکھیے, کسی مذہب کے ماننے والوں کے پاس اقتدار رہا تو اس مذہب کے ماننے والے زیادہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ تو بہت تنہا تھے, گرفتار کر کے ان کو پھانسی دی. قرآن کہتا ہے کہ ان کو خدا نے غلطی میں ڈال دیا اور شبیہ عیسیٰ کو پھانسی دی. لیکن خلاصہ یہودیوں نے آپ کو گرفتار کر کے پھانسی دینے کی کوشش کی, لیکن حضرت عیسیٰ جب حضرت عیسیٰ کے بعد روم کے بادشاہ عیسائی بن گیا تو کیا ہوا؟ دنیا کے سب سے بڑا مذہب کی شکل میں آیا. باطل ہو جانے کے باوجود, تحریفات کے باوجود. تو یہ اہم ہے, اسی لیے ائمہ اطہار حکومت کو نظر انداز نہیں کر سکتے, مؤمنین بھی حکومت اسلامی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ الہی اہداف کو عملی کرنا ہے. عملی کرنے کی ذمہ داری سب کی ہے, سب سے اعلیٰ امام کی ذمہ داری ہے, لیکن اس کے بعد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ احکام الہی کو معاشرے میں نافذ کرے اور پوری دنیا میں نافذ کرے. پیغمبر خدا جب مدینہ پہنچے, آپ نے پہلا کام قبیلہ اوس و خزرج جو مسلمان ہوئے تھے ان کے درمیان حکومت اسلامی کی بنیاد ڈالی. حکومت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کابینہ ہوتا ہے, صدر, وزیر اعظم, وزراء, دوسرا پارلیمان ہوتا ہے قانون بنانے والا, اور تیسرا عدلیہ, عدالت. پیغمبر اسلام خود حکومت کرنے والے تھے, پیغمبر اسلام خود قانون لانے والے تھے, پیغمبر اسلام خود عدالت قائم کرنے والے تھے. یہ تینوں عناصر اس چھوٹی سی حکومت میں تھی. اسی لیے عرض کیا کہ اگر حکومت غلط ہاتھوں میں رہی تو دین کو نقصان پہنچتا ہے, مظلوموں کو نقصان پہنچتا ہے, اہل حق کو نقصان پہنچتا ہے. بہت کچھ جو اب تک ہوتا رہا ہے اس کے اہم وجہ یہ کہ حکومت غلط ہاتھوں میں رہی ہے, پوری تاریخ گواہ ہے. حکومتیں عام طور پر تین طریقے سے اپنا مقصد پورا کرتے ہیں, اپنی حکومت کو مضبوط کرتے ہیں, اپنے اہداف کو عملی کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, غلط معلومات دیتے ہیں. اس کے ذریعے کیا ہے, لوگوں کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ابھی پوری دنیا میں دیکھیے, مغربی ممالک خصوصاً امریکہ, سوشل میڈیا وغیرہ کیا نام ان کے ذریعے دنیا کو کتنے بیوقوف بنا رہے ہیں. ملک کے اندر میڈیا بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے اور اخبارات بھی ہے, سکولس ہے, سارے ادارے ان کے ہیں. تو غلط پروپیگنڈے کے ذریعے معاشروں کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں, دھوکہ دے کر, بیوقوف بنا کر, غلط معلومات فراہم کر کے اپنی حکومت کو مضبوط کرتے ہیں. دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ جو افراد دھوکے میں نہیں آتے ہیں, تیز لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ان کو, ان کے ضمیروں کو خریدتے ہیں, ان کے ضمیروں کو خریدتے ہیں, خرید کر ان کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں. بڑے لوگوں کو حکومتیں دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, مختلف انعامات سے نوازتے ہیں. امیر شام کے پاس عرب کے قبیلے کے ایک سردار نے تین اور سرداروں کو لے کر گیا. امیر شام نے ہر ایک کو ایک ایک لاکھ دیا, لے جانے والا آدمی کو 80,000 دیا. تو یہ جانے کے بعد اکیلا واپس آیا, کہا کہ آپ نے مجھے کم دیا. کہا کہ تم تو ہمارے آدمی ہو, میں نے ان کے دین خرید لیا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ میرے دین بھی خرید لو. تو امیر شام نے مکمل دے دیا. تو خرید رہا تھا ضمیروں کو, دین کو, انسانیت کو, شرافت کو پیسے کے ذریعے. البتہ یہ عام لوگوں کو پیسہ نہیں تھا. ابھی بھی دیکھیے پیسہ کن کو ملتا ہے, عام عوام کو تو بیوقوف بناتے ہیں, بیوقوف بنتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں انہی کے ساتھ. اگرچہ 14 صدیاں گزر گئی ہے تاریخ اسلام کی سے, تب بھی اب بھی دھوکہ کھاتے ہیں. تو دوسرے سمجھدار لوگوں کو خریدتے ہیں, حکومت دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر شام نے عبیداللہ ابن عباس, ابن عباس کے بھائی تھے, راتوں رات اس کو پیسے بھیجا اور حکومت کا وعدہ دیا کہ آپ کو ایک شہر کا حاکم بھی بنائیں گے, پیسے بھی. اب وہ علی کے رشتہ دار, امام حسن کے رشتہ دار اور اس کے دو بیٹوں کو ماں کے سامنے, جب یمن میں گورنر تھا علی کی طرف سے, دو بیٹوں کو ماں کے سامنے ذبح کیا تھا بسر ابن ارتاد نے, جو امیر شام کی طرف سے شہروں پر حملہ کر کے قتل و غارت کر کے بھاگ جاتا تھا تاکہ علی کے لشکر سے ملاقات بھی نہ ہو اور علی کے ماتحت شہروں پر ظلم و ستم بھی ڈھا سکے. یہ کام کرتا تھا. تو اس کے دل میں دشمنی ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود جب وعدہ کیا تو راتوں رات امیر شام کے پاس چلا گیا. صبح جب لشکر بیدار ہوا, نماز صبح کے لیے پیش نماز ڈھونڈنے لگے, دیکھا کہ وہ چلا گیا ہے. پتہ چلا وہ امیر شام کے پاس چلا گیا ہے. تو اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں کہ ظالم لوگ خریدتے ہیں ضمیروں کو, اب بھی خریدتے ہیں. عالم اسلام کے سارے حکمران امریکہ کے غلام ہیں, شاید ان کو پیسہ نہ دے لیکن ان کو کہتے تمہارا اقتدار باقی رہے گا, تمہارا اقتدار باقی رہے گا, ہم تمہاری تائید کریں گے. کسی کا خوبصورت جملہ تھا کہ ایران کو ختم کرنے کے لیے شب و روز کوشش کر رہا ہے امریکہ, ایرانی حکومت کو, سعودی کی حکومت کو بچانے کے لیے شب و روز کوشش کرتا ہے. ایک حقیقت ہے نا, تو کہ تمہارا اقتدار باقی رہے گا, اقتدار چاہتے ہو. ابھی شہزادہ بھی بادشاہ بننے کے روز کی خوشنودی حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے, اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ ایک دوسرا طریقہ بڑوں کو خریدنا, ضمیروں کو خریدنا, انسانیت کو خریدنا, اور تیسرا یہ ہے کہ ڈرانا. اگر خریدنے میں نہیں آتے, بڑے لوگ ہیں, دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں, عام عوام نہیں ہے کہ دھوکہ کھائے, بڑے لوگ ہیں, بکاؤ مال بھی نہیں ہے, خریدے نہیں جا سکتے, تو ان کو ڈراتے ہیں, بدنام کرنے کی دھمکی دیتے ہیں, بدنام کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. اور حکومت ختم کرنے کی دھمکی دیتے ہیں, حملہ کرنے کی, قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. دھمکی کے مختلف اقسام ہوتا ہے, تو دھمکیوں کے ذریعے ڈراتے ہیں. اگر اس میں بھی نہ آئے تو ان کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, صفائی ہستی سے ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حکمن حکمرانوں کا یہ طریقہ رہا ہے, کیونکہ انسان کے پاس تین صفت قدیم زمانے سے, ارسطو افلاطون کے زمانے سے یہ آ رہا ہے, یہ نظریہ کہ انسان کے پاس ایک قوے عقلیہ ہے, عقل ہے, حقائق سمجھنے کی صلاحیت اس کے پاس, ایک طاقت ہے جو حقائق کو سمجھ سکتی ہے. جتنے زیادہ کوشش کرے گا اتنا حقائق کو بہتر سمجھ سکتا ہے. یہ قوے عقلیہ ہے. دوسرا قوے شہویہ ہے, چاہتے فائدہ کمانا, فائدہ حاصل کرنا, فائدہ کمانا. وہی لالچ میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو قوے شہویہ کی وجہ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تیسری قوت قوے غصبیہ ہے, اپنے آپ کو نقصانات سے, خطرات سے بچانا. تو خطرے کے ذریعے, دھمکیوں کے ذریعے لوگوں کے زبان کو بند کرنا, لوگوں کو خاموش کرنا, اسی انسان کے پاس جو قوے غضبیہ ہے, اپنے آپ کو نقصانات سے بچانا, خطرات سے بچانا, تکالیف سے بچانے کی جو صفت ہے, اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے. یہ تو ٹھیک ہے. تو قوے عقلیہ ایک, قوے غضبیہ دو, شہویہ تین. شہویہ میں دین کہتا ہے تم اپنی چاہتوں کو اپناؤ. ایک ملک میں وزیر ہوتا ہے, وزیر تجارت, قوے شہویہ کو تشبیہ دیتے علماء اخلاق اس وزیر سے جو تجارت کرنے والا ہے. لیکن قوے شہویہ کی باتوں کو کتنا مانے گا؟ اتنا مانے گا کہ شریعت کے خلاف نہ ہو, عقل کے خلاف نہ ہو. اس کا معیار وہی ہے. اپنے تمام خواہشات کی تکمیل کرو, کب تک؟ خواہشات اگر عقل کے خلاف نہ ہو, دین کے خلاف نہ ہو. اسی طرح سے قوے غضبیہ ہے, اس کی خواہشات کو بھی خطرات کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے خطرات سے, لیکن کب تک؟ جب دین کے خلاف نہ ہو. اگر خطرے کی وجہ سے دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا, خطرے کی وجہ سے ظالم کے دست و بازو بنے, خطرے سے بچنے کے لیے مظلوم پر ظلم کرنا پڑے, یہاں اجازت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو خطرات سے بچاؤ, یہ صحیح ہے, لیکن اپنے آپ کو خطرے سے بچانے کے لیے ظالم کے لیے دست و بازو نہیں بننا ہے, مظلوم کا قاتل نہیں بننا ہے, معاشرے کے ظلم میں اضافہ نہیں کرنا ہے, اعوان ظلمہ, ظالموں کے اعوان اور مددگار نہیں بنا. امام فرماتے ہیں حتیٰ اس کی سیاہی لانے والا بھی مت بنو. ظالم کے سیاہی کے اندر جو قدیم زمانے میں کپاس جیسی چیز ڈالتے تھے تاکہ سیاہی مشکل نہ ہو جائے تو اس کو بھی یعنی اتنے سے چھوٹے کام بھی نہ کرو ظالمین کی مدد کر. اگر ظالمین بے یار و مددگار رہ جائے تو ظالم ظلم نہیں کر سکتا ہے. یہ جو نہرو کیا نام ہے گاندھی کا طریقہ کار تھا پورے قوم کو معاشرے میں لانا, یہ دین بھی یہی چاہتا ہے ظالمین کے ساتھ کوئی ساتھ نہ دے, پوری قوم ظالمین کے خلاف ہو تو جنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ بیٹھ جائے گا نظام, ظالم سسٹم بیٹھ جائے گا. آپ نے مشہور وہ حدیث مولا امیر المومنین کی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم صالح خدا نے معجزہ کر کے ایک اونٹنی اور اس کا بچڑا دیا, کہا کہ ایک دن یہ پانی پئیں گے, آپ گاؤں والے شہر والے پانی مت پیو, یہ پانی پئیں گے ان کا دودھ ملے گا اس دن, ایک دن یہ تم پانی پیو. یعنی ان کا دودھ اتنا ہوتا تھا کہ پورا شہر کے لیے کافی تھا. تو دو آدمی نے میٹنگ کی, میٹنگ کر کے اس اونٹنی کو قتل کیا, ختم کر دیا اس کو, تو عذاب الہی نازل ہوئی. تو مولا سے پوچھا کسی نے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس کو قتل کرنے والے دو تھے, عذاب سب پر. فرمایا اس لیے کہ سب راضی تھے, اگر سب راضی نہ ہوتے یہ دو آدمی جرأت نہیں کرتے. دو آدمی نے اتنا بڑا جرم کیا, خدا کے معجزہ کو ختم کیا دوسرے لوگوں کی رضایت کو دیکھ کر. اس لیے معاشرے میں جو خاموش لوگ ہیں, چپ رہنے والے لوگ ہیں, راضی لوگ ہیں, آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں, لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بھی, راضی ہو گئے. اگر راضی ہونے والے نہ ہوتے یزید کی جرأت نہیں ہوتی, بلکہ خاموش رہنے والے بھی. اصحاب سبت کے واقعے میں آپ دیکھتے ہیں اصحاب سبت میں کیا تین گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع تھا, مچھلی پکڑ لیا, وہ تو بالکل کیا تھے, گناہگار تھے, حکم خدا کے نافرمانی کرنے والے تھے. دوسرا گروہ جو خاموش رہتے تھے, تیسرا گروہ جو نہی از منکر کرتے تھے. اس زمانے کے نبی کو حکم ہے نہی از منکر کرنے والوں کو شہر سے باہر لے جاؤ. عذاب نازل ہوا, پہلا دفعہ خیانت کرنے والوں پر عذاب نازل ہوئے, اور جو خاموشی اختیار کر جنہوں نے کیا ان پر بعد میں عذاب نازل ہوئی, کیونکہ اگر وہ خاموش نہ ہوتے اکثریت ان کے مخالفت کرتے تو پھر وہ جرأت نہیں کرتے تھے. عام طور پر معاشرے میں کچھ مجرمین ہوتے ہیں, کچھ مجرمین کے سہولت کار وہی لوگ ہیں جو یا راضی یا کم از کم خاموش رہتے ہیں, تو یہ مجرمین جرأت کرتے ہیں. اسی لیے دین میں تواصل بالحق, سب مل کر ایک دوسرے کو حق کی سفارش کرے, حق بیان کرے, اور تواصل بالصبر, سب مل کر ایک دوسرے کو عمل کی دعوت دے دے, اس معاشرے میں پورا معاشرہ پاک رہے گا, پورا معاشرے میں حق گوئی ہو, عمل بحق کی دعوت ہو. تو عرض کیا کہ یہ تین طریقے ہیں حکمران معاشرے کو خراب کرتے. تو اسلامی معاشرے میں یہی مسئلہ ہوا. مولا امام پنجم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ, خصوصاً امام ششم کی یہ زیارت اربعین میں فرماتے ہیں کہ حسین نے بدل مہجتہ, اپنے دل کے خون بذل کیا خدا کے راہ میں. دل کے خون, مہجت دل کے خون کو کہتے ہیں. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَهُ مِنَ الْجَهَالَةِ, تاکہ خدا کے بندوں کو جہالت سے نجات دے, وَمِنْ حِيرَةِ الضَّلَالَةِ, گمراہی کی سرگردانی سے. گمراہ ہونے والے یا جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں یا عمل کی وجہ سے, یعنی انسان کے انحراف کے دو وجہ ہے, ایک یا علمی لحاظ سے فکری لحاظ سے نادان ہے, یا عملی لحاظ سے منحرف ہو چکا ہے, نفس امارہ کے تابع ہو چکا ہے. ان کی ہدایت کے لیے حسین نے قربانی پیش کی. تو جہالت عالم اسلام میں یہی مسئلہ پیش آیا, جہالت پیش آئی. سب سے پہلے میں کبھی اس جملہ کو نہیں بھولتا ہوں کہ پیغمبر کی حدیث پر پابندی لگا دی گئی, جن کی ذمہ داری دین کی حفاظت تھی انہوں نے ہی پیغمبر کی حدیث پر پابندی لگائی, حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند کیا. جب حدیث پیغمبر پر پابندی لگائی, پیغمبر نے جو تفسیر قرآن بیان کی تھی, خود قرآن کہتے ہیں پیغمبر کی ایک اہم ذمہ داری کیا ہے, پیغمبر کی تفسیر قرآن ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت, تعلیم قرآن, تلاوت آیات کے علاوہ تعلیم قرآن اور حکمت پیغمبر کی ذمہ داری ہے. نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, پیغمبر ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے بیان کرے جو کچھ قرآن ان پر نازل ہوا ہے, اس کی تشریح کرے, اس کی تفسیر کرے. تو قرآن فہمی کے لیے پیغمبر نے درس قرآن دیا تھا, حدیث پر پابندی لگانے سے اس معارف قرآنی نبوی سے مسلمان محروم ہو گئے. دوسرا, پیغمبر کی کیا ذمہ داری تھی؟ سیرت پیغمبر, ولقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیغمبر کی سیرت اسوہ حسنہ ہے, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, اور سنت پیغمبر, ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دیتا ہے اس کو لے لو, جس سے روکتا ہے رک جاؤ. اب سنت پیغمبر وہی حکمت ہے جس کی تعلیم کی بات ہوئی. قرآن کہتا ہے لے لو, تو کہنے والے نے کہا پیغمبر نعوذ باللہ حزیان کہتا ہے, تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اسی باتیں کرتے ہیں, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. اور سنت پیغمبر پر پابندی لگائی اس بہانے سے کہ اگر سنت پر توجہ دیں گے تو کتاب خدا کیا ہو جائے گی, مسلمانوں کے درمیان گم ہو جائے گی, لوگ چھوڑ دیں گے. دیکھو ابھی تقریباً 12 صدیاں سنت و قرآن دونوں مسلمانوں کے درمیان ہے, کبھی سنت کی وجہ سے قرآن متروک نہیں ہوا, لیکن اس وقت یہی بہانہ بنایا گیا کہ سابقہ امتوں میں لوگوں نے پیغمبر کے انبیاء کی احادیث پر اہمیت دینے کی وجہ سے ان کی کتابیں ضائع ہو گئی. سابقہ امتوں میں تو نبی کا نام تک باقی نہیں رہا, چب رسد سنت کی, چب رسد کتاب کی. تو عرض یہ ہے کہ جب حدیث پر پابندی لگی تو پیغمبر کی سنت اور پیغمبر نے جو حکمت کی تعلیم دی تھی, آپ خود دیکھتے قرآن صرف لے لو آپ کے فقہ کے شاید 30% قرآن سے ملے گا, باقی سب سنت میں ہے. یعنی اصل نکات کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے, اس کے بعد اس کی تفصیلات سنت میں آیا ہے, تشریح سنت میں, نماز پڑھو کہا ہے, بارہا و بارہا کہا نماز پڑھو, لیکن نماز کیسی پڑھنی ہے وہ سنت میں ہے. نماز جیسی جو ہے نا, نماز جو ہے سب سے زیادہ اس کے ذکر ہے, سب سے زیادہ مسلمان اس کو بجا لاتے, اس کے بھی تشریح قرآن میں نہیں ہے, تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنت پر پابندی لگانے سے قرآن کی معرفت کا دروازہ بند, اسلام کی معرفت کا دروازہ بند, اور اسلام کے علم کا دو سر چشمہ, ایک قرآن ایک سنت, دونوں پر پابندی لگی, کیونکہ قرآن بدون سنت صحیح سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور تیسرا, اسلام کے معرفت کا تیسرا سر چشمہ عترت ہے, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت انا مدینۃ العلم و علی بابہا. اب اس عطرت پر بھی پابندی لگ گئی, کیونکہ عطرت کے فضائل یا قرآن میں ہے یا سنت میں ہے. جب سنت پر پابندی لگی, قرآن میں جو فضائل اہل بیت ہے وہ بھی نامعلوم ہو گئی. ابھی کہ اب نہ دیکھو, اتنی قربانیوں کے بعد حقائق سامنے آئی ہے. اس وقت جب سنت پر پابندی لگے, لوگوں کے پاس صرف قرآن پہنچ گیا تو پتہ نہیں چلتا تھا یہ آیت کس چیز کے بارے میں, صرف ترجمہ سمجھتے تھے, صرف ترجمہ سمجھتے تھے. لوگوں کو دین شناسی سے محروم کیا, دین کے معرفت کے تین سر چشمہ قرآن سنت عطرت, سنت و اعتراض سے 100% محروم کیا, قرآن سے صرف ترجمے کے حد تک. تو اسی لیے مسلمان جاہل ہو گئے. پھر نقلی مذاہب وجود میں آیا, مذہب جبریہ حتی کوفہ میں اہل بیت کے سامنے کہتا ہے خدا نے علی کو قتل کیا, علی رہی اکبر کو. یزید کہتا تھا خدا نے مجھ کو جتایا, یعنی جبر کے قائل ہے. انسان مجبور, سب کچھ کرنے والا خدا ہے. اس عقیدے کے نتیجے میں جتنے ظالم ستمگر حکمران ہیں سب بے گناہ ہیں, کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. عموماً حکمران اس نظریے کی حمایت کرتے تھے عقیدہ جبر کی, تاکہ ان کے سارے ناجائز اعمال کے لیے جواز مل جائے, بہانے مل جائے, توجیہ ہو سکے. اور دوسری طرف سے مذہب مرجعہ تھا, کہتے تھے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے, عقیدہ کافی ہے. جیسے ابھی ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, عقیدہ کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. اس مذہب کے کچھ گروہ یہاں تک آگے بڑھتے تھے, کہتے تھے زبان پر کفر کے الفاظ ہو, دل میں عقیدہ ہو تو کافی ہے. اگر یزید نے زبان پر کفر کے الفاظ جاری کیا تو دل میں ایمان ہو تو کافی ہے. اس طریقے سے مسلمانوں کو دین کے معرفت سے محروم کیا. امام یہی فرماتے ہیں حسین نے یہ قربانی پیش کی, اپنے دل کا خون پیش کیا تاکہ امت کو جہالت سے نکالے, گمراہی سے نکالے. چونکہ انحراف کا دو وجہ ہے, ایک عملی وجہ ہے, یعنی وہی قوی شہویہ غضبیہ ہے, دوسرا وجہ فکری ہے. تو جہالت سے بھی نکالنا اور عملی گمراہی سے بھی نکالنا, اسی لیے یہ قربانی پیش, امت کو جاہل بنایا گیا. اب جاہل بنانے کے لیے ایک ایک قرآن کی صحیح تفسیر سے محروم ہو گئے, دوسرا یہ ہے کہ سنت سے محروم ہو گئے, تیسرا یہ کہ عترت سے محروم ہو گئے. بعد میں آگے چل کر عرض کے اس کچھ میں جعلی مذاہب بھی وجود میں آ گئے. حسن بصری کہتا ہے اسلام میں سے صرف قبلہ رہ گیا ہے اور کچھ باقی نہیں ہے. انس نے مالک پیغمبر کے صحابی کہتا ہے اسلام میں سے صرف اذان رہ گیا, ابھی کچھ باقی نہیں ہے. خلفۂ دوم کہتا ہے کہ اگر میں جو بیت المال سے پیسے دیتا ہوں اس کو بند کروں, یہ سب عیسائی ہو جائیں گے, کافر ہو جائیں گے. یہ حالت چند سال کے بعد مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی تھی. علی فرماتے ہیں آج تمہاری حالت, علی اقتدار پر جب آئے فرمائے آپ, آج تمہاری حالت وہی حالت ہے جس دن پیغمبر مبعوث و رسالت ہوئے, یعنی کافر تھے نا, ابھی مسلمان ہیں, سب نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہ صرف رسومات کے حد تک تھا, نماز روزہ حج سب کچھ انجام دیتے تھے لیکن خشک بے جان رسومات کی شکل میں. ابھی بھی مسلمانوں کی حالت زیادہ بہتر نہیں, اسی لیے سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے. یہی بات ہے, 2 عرب کے قریب مسلمان ہیں, اس کے باوجود چند یہودی دن دناتے پھرتے ہیں, سب ان سے ڈرتے ہیں. ہمارا ملک تو آئے دن کوشش میں ہے کہ اسرائیل کے اعتراف کرے, ابھی غزہ کے مسئلہ ختم ہو جائے دوبارہ اعتراف کی باری آئے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں. تو اس طریقے سے امت دین سے بے خبر, اور حکمران جب صحیح نہ ہو تو عوام بھی صحیح نہیں ہو, تو الناس علی دین ملوکہم. اور علماء نے اس قسم کے مختلف نظریات پیش کیا کہ لوگ شک میں پڑ گئے, کیا حق ہے کیا باطل ہے. اب ان سب کے بعد جب انقلاب ہوا زمانے کی حکمران کے خلاف, خلیفہ کے خلاف, تو علی نے واسطہ بننے کی کوشش کی, یعنی انقلاب کرنے والوں کے مطالبات برحق تھے, ان کے مطالبات کو پیش کے خلیفہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش تھی. جب خلیفہ نہیں مان رہے تو علی نے یہی فرمایا کہ میں نے پیغمبر خدا سے سنا ہے اس امت میں ایک امام مارا جائے گا. امام یعنی کیا؟ حکمران. حکمران کو عربی میں امام کہتے ہیں. ایک امام مارا جائے, کیونکہ حکمران کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے جس کے لوگ پیروی کرتے سیاسی میدان میں, جس کی پیروی کرتے اس کو امام کہتے ہیں, کیونکہ امام کیا ہے, امام برحق بھی ہوتا ہے, امام ائمتن وجعلناہم ائمتن یدعون الی النار, ہم نے ان کو امام بنایا لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے. یوم ندعو کل اناس بامام, قیامت کے دن ہر گروہ کو انہی کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی لوگ اتنے اپنے راہبر کے تابع ہوتے ہیں, ان کے کردار مکمل راہبر کے مطابق ہوتا ہے, اتنے مؤثر ہے جس کو راہبر زبانی نہیں ہے, عملاً واقعاً جس کو راہبر مانتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. تو امام نے یہی فرمایا خلیفہ سے کہ پیغمبر نے فرمایا اس امت میں ایک امام مارا جائے گا, اس کے مارے جانے سے اس امت میں فتنہ کا سلسلہ شروع ہوگا, خون ریزی کا سلسلہ شروع ہوگا تا قیامت. مجھے خوف ہے کہ وہ امام تم ہو. اسی لیے مولا نے ایک طرف انقلاب کرنے والوں کے مطالبات کو برحق سمجھتا تھا, دوسری طرف خلیفہ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا. کیوں؟ اسلام کے مفاد کے لیے, اسلام کے مفاد کے لیے, امت کے مفاد کے لیے. لیکن آپ جانتے ہیں خلیفہ نے مروان کے بعد زیادہ مانی, علی کے بعد نہیں مانی. اس کی زوجہ تو کہہ رہی تھی کہ علی کے بعد مانو, مروان کے بعد مت مانو, لیکن نتیجے میں خلیفہ مارا گیا, امت میں اختلاف ہوا, ہر شہر میں اختلاف. علی جب اقتدار پہ آئے پوری امت میں اختلاف, ہر شہر میں اختلاف, یہ حالت تھی. ایسی حالت میں امام حسن جب حکومت پر آئے کیا حالات تھے؟ امام حسن فرماتے ہیں ایک یہی کہ ہر شہر میں اختلاف, اختلاف کے ساتھ حکومت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اختلاف کے ماحول میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اعتبار بھی نہیں کرتے, اعتبار نہیں کرتے ہیں نا. اختلافات میں بہترین آدمی بھی مشکوک ہو جاتا ہے. یہ ایک حالت ہو گئی تھی امت کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ امت آل محمد کے فضائل سے بے خبر. یہ خطبہ منا جو امام حسین کے معروف خطبہ ہے, اس میں علی کے چند فضائل حسین بیان فرماتے اور فرماتے تم جا کر قابل اعتماد لوگوں کو بتاؤ. یہ فضائل ابھی ہمارے درمیان معروف ہے, لیکن اس وقت پابندی کی وجہ سے امام حسین اصحاب پیغمبر اور مخلص شیعوں کو بتا رہے, وہ بھی فرما رہے ہیں قابل اعتماد لوگوں کو بتاؤ کہیں کہ ان کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے. یہ حالت آل محمد کے فضائل سے لوگ بے خبر تھے, بے خبر کیے گئے تھے. اسی لیے علی کے خلاف امیر شام کی جہاں حکومت تھی وہاں علی کے خلاف نماز جمعہ کے ممبروں پر توہین کی گئی. پیغمبر کے بعد اسلام کے سب سے بڑے محسن کے خلاف شام میں تین مسجدیں بنائی گئی, کیونکہ یہ مسجد بنانے والے شام سے جاتے ہوئے علی پر لان کرنا بھول گئے تھے, علی پر سب کرنا بھول گئے تھے, کفارے کے طور پر یہ مساجد بنائی گئی. یہ حالات اہل بیت کی فضائل سے بھی بے خبر, ان کے حقوق سے بھی بے خبر, اور امت میں اختلاف, اور کہتے تھے کہ خلیفہ کے قاتل علی ہے, اقتدار پر علی آ گئے. علی اس وقت فرما رہے تھے کہ تمہارے اعتراض ہو قانون کیا ہے, اگر کسی کو ایک گروہ نے قتل کیا ہے تو مقتول کے وارث آئے شکایت لے کر, شکایت لے کر آئے تو حکومت دیکھتی ہے, گواہ مانگتی ہے, دیکھتی ہے کہ قاتل کون ہے, کیوں قتل کیا ہے, قتل برحق تھا یا نہیں تھا. لیکن اگر کوئی مارا جائے اس کے خاندان تلوار اٹھا کر حکومت کے خلاف بغاوت کرے, اس کی اجازت تو نہیں ہے. کسی دنیا کے حکومت میں بھی نہیں ہے, اسلامی حکومت میں بھی یہ اجازت نہیں ہے. لیکن امیر شام نے یہی کیا نا, ہمارا آدمی مارا گیا ہے ہم بغاوت کرتے. تو حالات اس حد تک خراب تھے, امت میں تفرقہ, اور مشہور کیا گیا تھا یہ جنگ حق و باطل کی جنگ نہیں ہے, خلیفہ کے قاتلین اور خلیفہ کے رشتہ داروں کے درمیان جنگ, یہ جنگ اقتدار کی جنگ ہے, یہ جنگ بنی ہاشم اور بنو امیہ کے خاندانی جنگ ہے. یعنی لوگوں کو شک میں ڈال دیا تھا, حق و باطل کی جنگ نہیں ہے یہ. اب 14 صدی کے بعد ہمارے لیے حقائق واضح ہے, لیکن اس وقت جس زمانے میں تعلیم بھی نہیں تھی اور مؤثر لوگ قریش خود مولا فرماتے نہج البلاغہ میں کہ صرف پانچ آدمی یعنی نہج البلاغہ میں قریش کی شکایت کرتے خدا کے درگاہ میں، خدایا قریش نے میرا حق غصب کیا، مجھ پر ظلم کیا. تاریخ کہتی ہے قریش میں صرف پانچ آدمی علی کے ساتھ، باقی سب دشمن علی تھے. قبل الاسلام قریش کی حکومت تھی، بعد الاسلام بھی قریش کی حکومت برقرار رہی. ایک لمحہ کے لیے خلیفہ پر بغاوت ہو گئی، انقلاب ہو گیا، کوفہ اور بصرہ اور مصر والوں کے ذریعے قریش کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن فوراً قریش سنبھلنے لگے، جنگ جمل کھڑی کر دی، جنگ صفین کھڑی کر دی. نہروان میں وہی بیوقوف لوگ شک میں پڑ گئے اسی وجہ سے، اگرچہ وہ قریشی نہیں تھے لیکن اسی جنگ جمل اور صفین کی وجہ سے ماحول بن گیا، شک میں پڑ گئے. تو یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں. تو ان حالات میں امام حسن مجتبیٰ کی حکومت تھی، امیر شام لشکر لے کر نکلے جنگ کے لیے. اب امام حسن کے پاس، خود امام حسن فرماتے ہیں، صفین جاتے ہوئے تمہارا دین آگے آگے تھا، دنیا پیچھے پیچھے، یعنی تمہاری قیادت دین کے ہاتھ میں تھا، تمہیں دین و ایمان چلا رہا تھا، لیکن ابھی تمہیں دنیا چلا رہی ہے، دنیوی مفادات تمہیں عزیز ہے، دنیا پرست امام حسن کے ساتھ نہیں دے سکتا ہے. امیر شام نے ایک دفعہ اپنے خواص سے کہا، علی آخرت دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں، میں دنیا دے کر بلاتا ہوں، یقیناً میں جیت جاؤں گا. علی آخرت کے ذریعے لوگوں کو بلاتے ہیں، میں دنیا کے ذریعے لوگوں کو بلاتا ہوں اور میں جیت جاؤں گا. یہ بات بالکل صحیح تھی، اس کی دانشمندی بھی نہیں تھی. خود شیطان نے خدا سے کیا کہا، خدایا اکثریت کو میں گمراہ کروں گا، صرف مخلصین کو میں گمراہ نہیں کر سکتا ہوں. لا تجد اکثرهم شاکرین، یہ ایک حقیقت ہے. تو امیر شام نے بھی یہی کہا، میں دنیا دیتا ہوں. خود مولا نے بھی فرمایا اہل کوفہ سے، لیس امری و امرکم واحد، میری بات اور آپ کی بات ایک جیسی نہیں ہے. اریدکم للہ، میں تم کو چاہتا ہوں خدا کے لیے، میں تم پر حکومت کر رہا ہوں، حکومت کو میں نے قبول کیا ہے خدا کے لیے، میرا مقصد خدا ہے. وَتُرِيدُونَنِ لِأَنفُسِكُمْ، لیکن تم چاہتے ہو مجھ کو، میری حکومت کو چاہتے ہو اپنی ذاتی مفادات کے لیے. منزل الگ الگ ہے، مقصد الگ الگ ہے. دو مسافر کا مقصد الگ الگ ہو تو ہم سفر نہیں ہو سکتے، ایک جگہ سے جدا ہونا ہے. یہ مشکل ایک تھا، مقصد ایک ہونا چاہیے. تو عرض یہ ہے کہ ایسے مختلف قسم کے لوگ تھے. امام حسن یہی فرماتے ہیں، صفین جاتے ہوئے تمہارا دین آگے آگے تھا، ابھی دنیا آگے آگے. اور اس کے بعد آپ نے حالات کو دیکھا، ایسا سخت حالات ہے کہ اگر جنگ لڑے سارے شیعہ شہید ہو جائیں گے. خود فرماتے ہیں، اگر میں جنگ لڑتا سارے شیعہ شہید ہو جاتے. شیعہ کی اہمیت کیا ہے؟ اس عالم حق کو زندہ رکھنے والے شیعہ ہے، ائمہ کے ساتھ دے کر اس پیغام حق کو آخر تک پہنچانے والے شیعہ ہے. گروہ چھوٹا گروہ صحیح، لیکن چھوٹا گروہ بھی حق کی حمایت کرے تو پیغام زندہ رہتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں جنگ لڑتا تو امیر شام ہم کو اسیر کرتا اور یا جیل میں ڈالتا یا شہید کرتا یا آزاد کرتا. آزاد کرتا بھی تو ہمارے لیے گالی تھی، کیونکہ امیر شام کے لیے، بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت یہ تھی کہ پیغمبر نے فتح مکہ کے دن ان کو آزاد کیا، فرمایا اذهب وانتم الطلقاء، تم کو میں نے آزاد کیا. طلقاء آزاد، تم کو میں نے آزاد کیا. اور جناب شہزادی نے بھی دربار یزید میں یہی فرمایا، یبن الطلقاء، تم کو ہمارا نانا نے آزاد کیا، ابھی تم نے ہمیں اسیر بنا کر لایا ہو. ہمارا نانا نے تم کو آزاد کیا لیکن تم نے ہمیں اسیر بنایا. یہ بہت گران گزرتا تھا بنو امیہ، اسی لیے چاہتے تھے اس کا جواب دے دے، آل محمد کو اسیر کر کے کہے کہ پیغمبر نے اگر ہمیں آزاد کیا، ہم نے اولاد پیغمبر کو آزاد کیا، نیک نام بھی بننا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم اپنے دشمن کو عزت و احترام کے ساتھ ان کو آزاد کیا، پھر بعد میں زہر کے ذریعے ختم کرنا، مختلف ہٹکنڈوں کے ذریعے ختم کرنے کی، امیر شام کے پاس یہ ہٹکنڈا تھا، بڑی بڑی شخصیات کو، جناب مالک اشتر کو، مولا امام حسن مجتبیٰ کو، بعد میں عبد الرحمن ابی بکر کو، خالد کے بیٹا، اس طرح سات آٹھ بڑی شخصیات کو جو ان کے مقابلے میں آتے تھے، زہر کے ذریعے ختم کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ آج کل کہتے 30 سال کے بعد اگر خطرہ نہ ہو تو اسرار بتانے کی اجازت دیتی حکومتیں، اس زمانے میں بھی چھپاتے تھے، بعد میں بہت بعد میں جا کر یہ حقائق ظاہر ہوا کہ امیر شام نے کس طریقے سے اپنے مخالفین کو ہٹایا ہے، اس دنیا سے ہی جانے پر مجبور کیا ہے۔ تو اسی لیے وہ عزت و احترام کے ساتھ ان کو آزاد کرتا، نام بھی کماتا، نیک نامی بھی کماتا۔ تو اسی لیے مولا امام حسن مجتبیٰ کے سامنے کئی راستے تھے، لیکن جنگ کب کوئی مقصد ہونا چاہیے، یا عسکری کامیابی یا مقصد کی کامیابی یا باطنی کامیابی، مقصد کی کامیابی۔ کربلا میں امام حسین نے کیا فرمایا، مدینے سے نکلتے ہوئے، مکے سے نکلتے ہوئے، من لحق بنا استشهد، جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، ومن تخلف، اگر کوئی ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا، لن یبلغ الفتح، وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہمکنار بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ہم شہید ہونے جا رہے ہیں اور فاتح ہونے جا رہے ہیں، یعنی مقصد کی کامیابی تھی۔ تو یا مقصد کی کامیابی ہونا چاہیے یا عسکری ظاہری کامیابی ہونا چاہیے، اگر دونوں نہ ہو تو جنگ بے مقصد ہے، جنگ کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، یعنی جنگ خدا کے لیے ہے نا، تو یہ مقاصد الہی عملی ہو جائے۔ تو اسی لیے امام حسن کے سامنے یہی تھا کہ عسکری کامیابی تو نظر نہیں آ رہی تھی، اسی لیے آپ نے فرمایا اگر میں جنگ کروں تو اہل بیت شہید ہو جائیں گے، یا اسیر ہو کر امیر شام اپنا احسان جتا کر آزاد کریں گے، یہ ہمارے لیے گالی ہوگی کہ امیر شام نے ہمیں آزاد کیا، اور شوم کا قتل عام ہوگا جو عالم حق بلند کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا میں اگر ابھی جنگ کروں، مقصد کی کامیابی ہے، فرمایا صلح حدیبیہ میں پیغمبر نے صلح کیا، بظاہر اس صلح میں کچھ جذباتی لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن حقیقت میں اس صلح میں، اس صلح کا نام قرآن نے کیا دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، مقصد کی کامیابی تھی۔ تو میرا یہ صلح جو ہے صلح حدیبیہ کی طرح ہے جو پیغمبر نے انجام دیا ہے۔ اب امام حسن مجتبیٰ کے سامنے ایک یہ تھی، جنگ کرتے یا شہید ہوتے یا اسیر ہو جاتے، اسیر ہو جاتا بھی یہ کے فائدے میں تھا، شہید ہو جاتے بھی اس کے فائدے میں تھا۔ اگر آپ چپ چاپ حکومت حوالہ کرتے کہ ہمارے شیعوں نے ہمارے ساتھ نہیں دیا، ہم حکومت چھوڑ دیتے ہیں، ہم حکومت برائے حکومت تو نہیں چاہتے ہیں، حکومت برائے اہداف اسلامی چاہتے ہیں، اگر اہداف اسلامی عملی نہیں ہونا ہے تو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چھوڑ دے تو قیامت تک دنیا والے اعتراض کرتے، مولا آپ کے پاس حکومت تھی، آپ نے کیوں چھوڑ دیا، وہ بھی ایسے ظالم اور ستمگر کے لیے جس کی حقیقت سب کو معلوم ہے۔ تو امام کے پاس حجت، مسلمانوں کی حجت قائم ہو جاتی کہ ایسی حکومت چھوڑنے کے لیے کوئی جواز نہیں تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ صلح فرماتے، مشروط صلح، صلح فرماتے شرط و شروط کے ساتھ، شرط و شروط رکھی گئی، ایک شرط کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شرط میں کیا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے امام کا مقصد حاصل ہو گیا، اگرچہ امام کی حکومت کی طرح غیر امام حکومت نہیں کر سکتا ہے، لیکن تب بھی کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرنا امام کا مقصد ہے. اگر امیر شام اس پر عمل کرے تو امام کا مقصد حاصل ہے, اگرچہ معلوم تھا وہ عمل کرنے والا نہیں ہے. عمل نہ کرے تو اس کی ماہیت سے, اس کی حقیقت سے لوگ آگاہ ہو جاتے. باطل کو باطل کی شکل میں نظر آنا بہت اہم ہے. لوگ دھوکہ اس وقت کھاتے ہیں جب باطل اپنے آپ کو حق کی شکل میں ڈالتے ہیں. لوگوں کی دھوکہ کی وجہ کیا ہے, گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ باطل اپنے آپ کو حق کی شکل میں لاتا ہے. مولانا نجم اللہ میں فرماتے یہی ہے, باطل اپنے آپ کو حق کی شکل میں لاتا ہے, اسی لیے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے. اگر باطل خالص باطل کی شکل میں آ جائے کوئی دھوکہ نہیں کھاتا. تو امیر شام کو رسوا کرنا تھا. جب وہ شرط و شروع کی مخالفت کرے تو مسلمان سمجھ لیتے یہ اقتدار کا بھوکھا ہے, معاہدے پر عمل کرنے والا نہیں ہے. خود عرب معاشرے میں قبل اسلام بھی معاہدہ کے خیال رکھتے تھے, معاہدہ بہت محترم ہوتا تھا ان کے درمیان. تو خود عرب ثقافت کی وجہ سے بھی وہ بدنام ہو جاتا, جب رسد اسلامی تعلیمات کے حوالے سے. اسی لیے کتاب خدا سنت رسول پر عمل کرنا ہے, شیعیان اہل بیت پر ظلم نہیں کرنا ہے, ستم نہیں کرنا ہے. صفین اور صفین کے مقتولین کو مالی اعانت کرنا ہے. وہ ظاہر ہے جب مارے گئے ہیں ان کے بچے بے سرپرست ہیں. اور امام حسن حسین اور آل محمد کے ساتھ نہ ظاہری نہ باطنی خیانت نہیں کرنی ہے, کہ سازشوں کے ذریعے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنا. امیر شام کی حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھایا اور ایک معاہدہ, ایک شرط یہ بھی ہے کہ امیر شام کے بعد امام حسن کے بعد امام حسین خلیفہ بنیں گے. بعض تواریخ میں یہ ہے, دوسرے بعض تواریخ میں یہ ہے کہ خلافت کے مسئلہ شورائے مسلمین کے حوالہ ہوگا. ظاہر ہے مدینہ میں اصحاب ہے, انہی کے حوالہ ہوتا ہے. وہ تو بن امیہ کو اقتدار پر نہ لاتے, یزید جیسے کو اقتدار پر نہ لاتے. تو اس طریقے سے, لیکن ان شرائط پر عمل نہ کرنا معلوم تھا. جب کوفہ آیا امیر شام, تقریر کی ممبر پر گیا, کہا کہ میں امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور وہ تمام معاہدے میرے پاؤں کے نیچے, میں ان پر عمل نہیں کروں گا. اس کی حقیقت سے اہل کوفہ آگاہ ہو گئے. یہ نہ خلیفہ کے خون خواہی ہدف ہے. خود نے کہا میں نہ نماز کے لیے, نہ روزہ کے لیے, نہ حج کے لیے, نہ زکوٰۃ کے لیے, ان کے لیے میں نے جنگ نہیں لڑی ہے. میں اقتدار مجھے مل گیا تمہارے نہ چاہتے ہوئے. تو معاہدے کی خلاف ورزی اسی روز اول کرنے سے اس کے چہرے سے نقاب اٹھ گیا. مسلمانوں کی سمجھ میں آئے جو دعوی خلافت کرتا ہے وہ کتنا اسلام سے دور ہے, تعلیم اسلام سے دور ہے. کوئی شک و شبہ کی جگہ باقی نہیں رہی. ایک درود پڑھیے محمد علی محمد. تو اسی لیے قیام امام حسن, قیام امام حسین, صلح امام حسن, دونوں نے باطل کو رسوا کیا. یعنی امام کے صلح کی وجہ سے بن امیہ کی حقیقت سے مسلمان آگاہ ہو گئے, ان کے مقصد سے آگاہ ہو گئے. قیام کربلا کے لیے زمین ہموار ہوا. جب امام حسین قیام کرنا چاہتے تھے کسی نے نہیں کہا یہ لوگ نیک لوگ ہیں آپ قیام نہ کریں, ان کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی تھی. مولا امام حسن مجتبیٰ نے انتہائی مظلومیت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کی. حتیٰ امام کا جنازہ جب اٹھا, مروان جیسا شقی جو دشمن اہل بیت, حتی پیغمبر کی دشمنی حضور کے زمانے میں اظہار کیا تھا اس نے اور اس کے باپ نے, وہ بھی کہتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کا صبر احد کے پہاڑی سے زیادہ آپ صابر تھے, اس پہاڑی سے زیادہ آپ صابر تھے. دشمن کے اعتراف کو دیکھیے کتنے صبر کیا آپ نے. آپ کو زہر دیا گیا, لیکن آپ جانتے کس نے زہر دیا؟ آپ سب جانتے ہیں کس نے زہر دیا, آپ کی زوجہ نے. دشمن سے تو انسان توقع رکھتا ہے, لیکن اپنوں سے توقع نہیں رکھتا ہے. اپنوں کا ظلم انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. اس مظلومیت میں امام حسین سے بھی زیادہ امام حسن مظلوم تھے. امام حسن کی زوجہ جناب رباب کو آپ نے دیکھا نا, دربار ابن زیاد میں جب ابن زیاد نے چھڑی اٹھائی حسین کے دندان مبارک پر مارنے کے لیے, اٹھتی ہے سر حسین کو اٹھاتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, دشمنوں کو بد دعا دیتی ہے. شہادت حسین کے بعد جناب رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. جب لوگ پوچھتے تھے کیوں آپ دھوپ میں بیٹھتی ہے, فرماتی تھی حسین فرزند پیغمبر کے لاش دھوپ میں پڑی رہی, میں کس طرح سے سائے میں بیٹھ سکتی ہوں. کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا, فرماتی تھی حسین پیاسے شہید ہوئے, میں ٹھنڈا پانی کیسے پی سکتی ہوں. ایسی باوفا زوجہ تھی. لیکن امام حسن مصطفیٰ مظلوم ایسے تھے کہ روزہ کھولنے کے لیے جو پانی رکھا ہوا تھا اس میں زہر ڈال دیا گیا. امام کے جگر ٹکڑا ٹکڑا ہوا. امام حسین پہنچ گئے, رونے لگے, گریہ و زاری کرنے لگے, تو امام حسن نے فرمایا بھائی حسین گریہ نہ کرنا, گریہ نہ کرنا, آپ کی مصیبت کے بنسبت میری مصیبت کچھ بھی نہیں. لا یوم کا یوم کیا حسین, حسین آپ کے عاشور کی طرح یہ مصیبت نہیں ہے. میرے پاس آپ ہیں, دوسرے برادران ہیں, بہنیں ہیں, کھانا چاہتا ہوں, پانی چاہتا ہوں, سب کچھ تیار ہے, لیکن آپ کربلا میں پیاسے شہید ہو جائیں گے. مولا امام حسن حسین کی مظلومیت کے مصائب پڑھ رہے حسین کے سامنے, بھیا حسین مجھ پر گریہ نہ کرنا. امام حسن مصطفیٰ کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, آپ کی وصیت تھی, وصیت کے مطابق پیغمبر کے روزے کی طرف لے گئے. جب روزے کے نزدیک پہنچے اشقیا آ گئے روکنے کے لیے کہ میں ہم حسن مصطفیٰ کو پیغمبر کے پاس دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتے. بعض روایات کے مطابق تیروں کی بارش ہوئی, تیروں کی بارش ہوئی, 70 تیر حسن مصطفیٰ کے جنازے میں لگی. دولت سرا سے یہ جنازہ نکلا تھا, سیدانیوں کی کیا حالت تھی خدا جانتا ہے. یہ جنازہ دوبارہ دولت سرا آیا, دوبارہ دولت سرا آیا, یہ جنازہ سیدانیوں کے دل پر کیا گزرا ہوگا جب انہوں نے 70 تیر حسن مصطفیٰ کے جنازے میں پیوست دیکھی. لیکن سیدانیوں کی خدمت میں عرض ہے, یہ تیر تو جنازے میں پیوست ہو گئی, لیکن کربلا میں حسین پر تیروں کی بارش ہوئی. ذوالجناح سے جب حسین زمین کی طرف آ رہے تھے, روایت کہتی نہ حسین زمین پر پہنچے نہ ذوالجناح پر تھے, تیروں کی وجہ سے ہوا میں معلق تھے حسین. لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.